الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر گفتگو کرنے کا حکم ملا ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے اور میری یہ گفتگو سننے کی حد تک نہ ہو اور آپ صرف اس نیت سے نہ بیٹھیں کہ ہم نے گفتگو کو سننا ہے. سننا اور سنانا اسی پر اکتفا نہ کریں بلکہ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس محبت کو ہمارے دلوں کی زینت بنا دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لا یؤمن احدکم, فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا, مومن ہو ہی نہیں سکتا, نہ اس کا ایمان کامل ہے نہ ناقص ہے, ایمان ہے بھی نہیں. کس کا ایمان نہیں ہے؟ فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, جب تک تم اپنے ماں باپ, اپنی اولاد, بلکہ اللہ کی پوری مخلوق سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو گے اس وقت تک تو مومن ہو ہی سکتے. اگر تمہارے دل میں اللہ کے پیغمبر کی اتنی محبت ہے جتنا محبت اپنی اولاد کی ہے یا ماں باپ کی ہے، یا جتنا محبت تم اپنے وجود کے ساتھ کرتے ہو۔ لا یؤمن احدکم، تو پھر بھی تم مومن نہیں ہو، نہ تمہاری نمازوں کا فائدہ، نہ روزے کا فائدہ، حج کرتے رہو، زکاتیں دیتے رہو، خوب تلاوتیں کرتے رہو، دنیا جہان کی نیکیاں کرو، تہجد گزار بن جاؤ، خوب نفلی روزے رکھو، لیکن اگر تم اپنے وجود سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو گے تو تمہارا ایمان ایمان ہی نہیں ہے، تم مومن نہیں ہو۔ محبت رسول کو سمجھنے کے لیے یہی حدیث کافی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ایک طویل گفتگو ہو، اسی ایک حدیث نے بات کو واضح کر دیا کہ دنیا کا کوئی شخص سارا دن کلمہ شہادت کا ورد کرتا رہے، دنیا جہان کی نیکیاں کرے، اگر اللہ تعالی کی مخلوق میں سب سے زیادہ محبت امام الانبیاء، اکرم الانبیاء، اشرف الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کرتا، اس کا کوئی ایمان نہیں، اس کی کوئی نمازیں نہیں، اس کا کوئی حج نہیں، اس کی کوئی زکاتیں نہیں۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے دل کو ٹٹولیے، اپنے ضمیر میں جھانکیے کہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ کتنی محبت کرتے ہو، کتنی محبت کرنی چاہیے اور ہم کتنی کرتے ہیں۔ لا یؤمن احدکم، کوئی مومن نہیں، یہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام کی محبت کے آگے مومن کے لیے، ایک مسلم کے لیے کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ نبی علیہ السلام کی محبت کے آگے اولاد آ جائے تو ایک مسلم اس اولاد کو قربان کر دیتا ہے، محبت کے آگے جداد آ جائے، جداد کو قربان کر دیتا ہے، نبی علیہ السلام کی محبت کے آگے ماں باپ آ جائے، ماں باپ کو قربان کر دیتا ہے، نبی علیہ السلام کی محبت کے آگے وطن آ جائے وہ وطن کو قربان کر دیتا ہے۔ کتنا محبت کرتا ہے ایک مومن، ایک مسلمان اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کیسی محبت ہونی چاہیے۔ آپ نے دیکھا جامع ترمذی کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجاہدین کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ جہادی سفر پر روانہ ہے، ایک عورت نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے، معصوم بچہ جو ابھی چلنے کے قابل نہیں ہے، چل نہیں سکتا، نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتی ہے کہ آپ جہادی سفر پر روانہ ہے، میرے پاس اور تو کچھ نہیں، یہی ایک معصوم بچہ ہے، اس کو بھی اپنے ساتھ لے جائیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بہن اس کو کیا کرے، یہ کس کام کا، یہ تو الٹا ہمارے پر لوڈ ہے، بوجھ ہے، اس کو لے جا کر ہم کیا کریں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے وہ درخواست کرتی ہے کہ مجھے پتا ہے یہ تلوار نہیں چلا سکتا، یہ تیر اور نیزہ نہیں چلا سکتا، اس سے ایک کام ہو سکے گا، جب آپ کا آمنا سامنا دشمن سے ہو، دشمن کی طرف سے جب تلواریں ہیں، نیزے، پیر ہیں تو آپ اپنے چہرے کے آگے میرے اس معصوم بچے کو کر لینا، میرا بچہ شہید ہو جائے تاکہ آپ کا چہرہ محفوظ ہو جائے۔ یہ ہے محبت، یہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے دیکھا، میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دے، اس کی بیوی ہماری بہن بھی ہو سکتی ہے، ہماری بیٹی بھی ہو سکتی ہے، طلاق دینے والا بہنوئی ہے یا داماد ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ اپنے دل سے جواب دیجئے، کیا جو شخص میری اور آپ کی بہن یا بیٹی کو طلاق دے دے اسے ہم دیکھنا بھی گوارا کرتے ہیں؟ اس سے گفتگو کرنا تو دور کی بات ہے، دیکھنا تو دور کی بات ہے، اسے اپنے محلے میں آنے کی اجازت نہیں دیتے، ایسے ہی بات ہے کہ نہیں؟ کون ہے طلاق دینے والا؟ کتنے گہرے تعلقات تھے؟ وہ ہمارا کتنا قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، قصور ہماری بہن یا بیٹی کا ہی کیوں نہ ہو، لیکن طلاق دینے والے کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ طلاق دینے والا، اس کے ساتھ برادری کیا سلوک کرتی ہے، یہ آپ جانتے ہیں؟ کیوں کیوں دیکھنا گوارا نہیں کرتے، گفتگو کرنا گوارا نہیں کرتے، اپنے محلے میں اس طلاق دینے والے کو دیکھنا گوارا کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ہمارے دل میں بہن کی محبت ہے، بیٹی کی محبت ہے، اس محبت کا تقاضا یہی ہے۔ آئیے صحیح مسلم کی حدیث جو آپ نے بارہا سنی کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ لوگ جمع ہیں، پوچھتے ہیں کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا، طلق رسول اللہ نساءہ، اے عمر تمہیں معلوم نہیں کہ آج کیا ہو گیا؟ نہیں۔ کہنے لگے کہ نبی علیہ السلام نے آج اپنی تمام بیویوں کو طلاق دے دی۔ غمزدہ بیٹھے ہوئے، یہ بات آپ جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی بیویوں میں ایک بیوی سیدہ حفصہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سیدنا عمر بن خطاب کی بیٹی ہے۔ اور میں یہاں رک کر آپ بتاؤں، سیدنا عمر بن خطاب کتنے غصے والے تھے یہ بھی آپ جانتے ہیں، کتنے جذباتی تھے آپ جانتے ہیں، کتنے ان کے اندر غصہ تھا یہ بات آپ جانتے ہیں۔ صحابہ نے بتایا کہ نبی علیہ السلام نے آج اپنی تمام بیویوں کو طلاق دے دی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھتے نہیں بلکہ فرماتے، لَأَعْلَمَنَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ، میں خود نبی علیہ السلام سے رابطہ کرتا ہوں کہ آج کیا ہوگی۔ جا رہے ہیں اور اپنے آپ سے باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں، اپنے آپ سے کہتے ہوئے جا رہے ہیں کہ اگر نبی علیہ السلام نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے تو میری بیٹی حفصہ کو بھی تو طلاق مل گئی نا۔ پھر اپنے آپ سے کہتے ہیں، طلاق نبی علیہ السلام نے کیوں دی ہوگی؟ بیویوں نے تکلیف دی ہوگی نا، ستایا ہوگا نا، ناراض کیا ہوگا، پریشان کیا ہوگا، تبھی تو طلاق دی۔ پھر اپنے آپ سے کہتے ہیں کہ اگر معاملہ یہی ہے تو کون ہوتی ہے میرے پیغمبر کو تکلیف دینے والی، میرے پیغمبر کو پریشان کرنے والی؟ میں خالی تحقیق کر لوں کہ ایسا ہوا، اس کے بعد اجازت لیتا ہوں اور جا کر اپنی بیٹی حفصہ کی گردن اڑا دیتا۔ طلاق دینے والے کے بارے ہمارے جذبات کیا ہیں؟ لیکن یہاں کون ہے؟ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ، ان کو تکلیف دینے والی میری بیٹی، انہیں پریشان کرنے والی میری بیٹی بھی ہو؟ نہیں، لَأَضْرِبَنَّ عُنُقَهَا، اجازت لیتا ہوں
اور اپنی بیٹی کی گردن جدا کر دوں گا اس لیے کہ میرے پیغمبر کو تکلیف کیوں دی اس نے. بیٹی پیاری ہوتی ہے, کس کو پیاری نہیں؟ اگر آپ کو مجھے پیاری ہے, امیر عمر کو اپنی بیٹی پیاری نہیں تھی, پیاری تھی, محبت تھی, لیکن وہ محبت جو بیٹی کی تھی اس سے زیادہ محبت ہے تو محمد مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں فرق دیکھیں, نبی علیہ السلام کے بعد پاس حاضری دی, معلوم کیا, پتا چلا کہ نبی علیہ السلام نے بیویوں کو طلاق نہیں دی بلکہ آپ نے ایلا کیا ہے, معاملہ کچھ اور ہی تھا. صحابہ کو غلط فہمی لگی, مغالطہ لگا, آپ کی ناراضگی سے وہ یہی سمجھے. کچھ عرصے کے لیے جو آپ نے بیویوں سے جدائی اختیار کر لی اس کا معنی یہی سمجھے. مغالطہ بھی کب ختم ہوا؟ جب رابطہ ہوا. جب تک آپ رابطے میں نہیں رہیں گے مغالطہ ختم نہیں ہو سکتا. ایک کہتا ہے کہ یہ چیز حلال ہے, دوسرا کہتا ہے حرام ہے. آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر تبصرے کرتے رہے, وہ اپنے گھر میں, کبھی غلط فہمی دور نہیں ہو سکتی. ایک کہتا ہے کہ یہ حلال ہے, ایک کہتا ہے کہ حرام ہے. اپنے گھر میں بیٹھ کر فتوے جاری کرتے رہے تو آپ کا حلال کا موقف صحیح ثابت ہوگا, تب بھی اس پر عمل نہیں ہو سکتا جب تک اپنے موقف کو دلائل کے ساتھ واضح نہیں کریں گے. آج کا یہ اسٹیج انتہائی ذمہ دار اسٹیج ہے. ماتلی کے شہر کے اندر اس پروگرام کے حوالے سے آج بڑے واضح الفاظ میں یہ آپ کے سامنے درخواست پیش کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ کو جماعت اہل حدیث کے عقیدے کے ساتھ اختلاف ہے, عمل کے ساتھ ہے, نماز, روزہ, حج, زکات, تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا قول بھی غلط ہو سکتا ہے, ہمارا فعل بھی غلط ہو سکتا ہے, ہمارے عقیدے کو بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے, ہمارے عمل کو بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے, لیکن چیلنج کسی امتی کے قول یا فعل کے ذریعے نہیں, چیلنج کیا جائے گا تو قرآن و حدیث کے ذریعے کیا جائے گا. اور یہ بات واضح رہے, قرآن و حدیث کے دلائل سے جو شخص ہمارے سامنے ہمارے عقیدے کو چیلنج کرے گا, عمل کو چیلنج کرے گا, اسی وقت دلائل کو دیکھ کر, سن کر, سمجھ کر رجوع کر لیں گے. اس کے علاوہ کوئی ترتیب نہیں, کوئی طریقہ کار نہیں. تو میں کر رہا تھا, سیدنا عمر بن خطاب کو دیکھا, بیٹی کی محبت ہے لیکن بیٹی کی محبت سے زیادہ اگر محبت ہے تو محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے دیکھا غزوہ بنی مصطلق کو دیکھے, یہ پانچ ہیری کا واقعہ ہے. اس غزوے کے اندر نبی علیہ السلام صحابہ کے ساتھ منافقین بھی شریک تھے. باقی ہے پورا قافلہ واپس مدینہ آ رہا ہے, منافقین کے سردار نے عبداللہ بن ابئی نے نبی علیہ السلام کے متعلق اور مہاجرین صحابہ کے متعلق ایک غلیظ ترین گھٹیا جملہ ادا کیا, گھٹیا جملہ, اتنا گھٹیا جملہ کہ دل نہیں چاہتا کہ اس جملے کو ادا کیا جائے. اس نے بڑی بے ادبی کی گفتگو کے ذریعے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی معلوم نہیں, اللہ تعالی نے وحی کے ذریعے اپنے پیغمبر کو بتا دیا کہ آپ کے اس قافلے میں منافقین بھی تھے. عبداللہ بن ابئی نے یہ غلیظ ترین جملہ کہہ دیا, چونکہ منافق تھا, اسے کیا بلانا, اس سے کیا تحقیق کرانی, اس سے کیا وفا. منافق تو ہوتا ہی وہی ہے جس کا ظاہر کچھ اور ہے, باطن کچھ اور ہے. ہاں البتہ نبی علیہ السلام نے اس منافق کے بیٹے سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کو بلایا. غور کیجیے, نظام قدرت دیکھیے کہ باپ منافقین کا سردار ہے اور بیٹا صحابی رسول ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بیٹے کو بلایا, سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اب آپ غور کے, نبی علیہ السلام فرماتے ہیں, ماں بلغنی عن ابیک, عبداللہ تمہارے باپ نے میرے متعلق میرے مہاجرین صحابہ کے متعلق جو کچھ کہا ہے تمہیں پتا ہے؟
نہیں مجھے تو کچھ معلوم نہیں، مجھے کچھ پتا نہیں کہ کیا کہا۔
نبی اسلام نے بتا دیا کہ اس نے میرے متعلق مہاجرین صحابہ کے متعلق کہا ہے کہ اگر یہ لوگ عزت دار ہوتے تو اپنے شہر میں رہتے، اپنے شہر کو چھوڑ کر یہاں آئے، اب جب ہم مدینہ پہنچیں گے نعوذ باللہ ان ذلیلوں کو ہم مدینہ سے نکال دیں گے۔ توہین آمیز گستاخانہ جملہ کہا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بیٹے کو بلایا، اس کے بیٹے کو بلایا کہ تیرے باپ نے میرے متعلق، میرے ساتھیوں کے متعلق یہ کہا ہے۔ خالی اتنی بات کہی۔ اب دیکھیں سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا کہا؟ فرماتے ہیں لقد علمت الانصار ما ولد ولد قط ابر به منی۔ یہ پورا مدینہ جانتا ہے، پورے انصاری جانتے ہیں کہ اس مدینے کے شہر میں جتنا میں اپنے باپ کی عزت کرتا ہوں کوئی بیٹا اپنے باپ کی اتنی عزت نہیں کرتا، جتنا میں احترام کرتا ہوں، جتنا میں خدمت کرتا ہوں، مدینے کی سرزمین میں میرے مقابلے میں کوئی ایسا بیٹا نہیں جو اپنے باپ کی عزت کرتا ہو۔ ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہی کہ مدینے کی سرزمین میں جتنا میرے اوپر میرے باپ کا روپ اور دبدبا ہے کسی باپ کا اپنے بیٹے کے اوپر اتنا دبدبا نہیں۔ حتی انی لاستحییت ان انظر فی وجہہ، میرے باپ کا میرے اوپر اتنا روپ ہے، اتنا دبدبا ہے کہ جب میرا باپ سامنے آتا ہے میرا چہرہ جھک جاتا ہے، آج تک نگاہ اٹھا کر اپنے باپ کے چہرے کو دیکھ نہیں سکا۔ روب کی یہ کیفیت ہے۔ یہ دو نقطے بتا دیے۔ تمہید باندھی، سیدنا عبداللہ نے تمہید باندھ کر کہا کہ میں باپ کی اتنی عزت کرتا ہوں، میرے باپ کا روب اتنا ہے۔ یہ دونوں باتیں ہو گئی۔ اب تیسری بات کیا ہے؟ وَأَمَّا فِيكَ وَأَمَّا فِيكَ لَوْ أَمَرْتَنِي لَقَتَلْتُهُ۔ اے اللہ کے پیغمبر، یہ عزت یہ احترام اپنی جگہ پر ہے، میرے باپ کا دبدبا اور روب اپنی جگہ پر ہے، لیکن جب معاملہ آپ کی ذات کا آئے گا، وَأَمَّا فِيكَ جب معاملہ آپ کی ذات کا آئے گا، نہ باپ کی عزت کو دیکھوں گا، نہ باپ کے روب کو دیکھوں گا، نہ باپ کے دبدبے کو دیکھوں گا، نہ باپ کے وقار کو دیکھوں گا، نہ باپ کے برادری خاندان کو دیکھوں گا۔ واللہ لو امرتنی لقتلتہ، اللہ کی قسم اگر آپ حکم دیں گے اپنے باپ کی گردن کو کاٹ کر آپ کے پاؤں کے آگے ڈھیر کر کے رکھ دوں گا، اس لیے کہ میرے دل میں جو آپ کی محبت ہے اس محبت کے آگے نہ میرا باپ آ سکتا ہے، نہ میری اولاد آ سکتی ہے، نہ میری بیوی آ سکتی ہے، نہ میرا وطن آ سکتا ہے۔ میں ہر چیز کو ہٹا دوں گا، بالائے پاک رکھ دوں گا آپ کی محبت کی خاطر۔ یہ محبت ہے؟ آپ حکم تو دیں، پھر دیکھیں کہ آپ کے بعد میرے باپ کا دبدبا کہاں جاتا ہے، اس کا روب کہاں جاتا ہے۔ میرے پیغمبر کے متعلق اس طرح کے جملے میرا باپ کہے؟ نہیں نہیں، کسی اور کو حکم نہ دیں، میرا امتحان دیکھیے کہ میں آپ سے کتنی محبت کرتا ہوں، تلوار سے دو جسم کے ٹکڑے کر کے آپ کے آگے ڈھیر کر کے رکھ دوں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عبداللہ نہیں نہیں، قتل نہیں کرنا، خالی آپ کو بتانا تھا کہ تمہارے باپ نے میرے متعلق یہ جملہ کہا ہے، آپ نے منع کر دیا۔ لیکن حدیث کے الفاظ ہیں، سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، اپنی سواری پر سوار ہوئے، قافلہ تو آ ہی رہا تھا نا، اپنی سواری کو تیز کر لیتے ہیں، اپنی سواری کو ذرا تیز کر لیتے ہیں، تیز دوڑاتے دوڑاتے مدینے کے قریب پہنچ گئے اور اس چوک پر آ کر اپنی سواری کو روک لیتے ہیں جس چوک سے اس قافلے کے ہر فرد نے گزرنا تھا، رک گئے۔ تھوڑی دیر گزری، لوگ آ رہے ہیں، عبداللہ بن ابی منافق بھی آ گیا، سواری پر سوار ہے. حدیث میں آتا ہے جب چوک سے گزرنے لگا تو اخذ بخطاب ناقت ہی سیدنا عبداللہ نے جا کر اپنے باپ کی سواری کی لگام کو پکڑ لیا. بوڑھا باپ ٹھیک ہے وہ چودھری تھا وہ وڈیرا تھا لیکن اس کی کلائی میں وہ قوت نہیں. بیٹے نے حضرات غور کیجیے ایک طرف باپ ہے ایک طرف بیٹا ہے. بیٹے نے باپ کی سواری کی لگام کو پکڑ لیا روک لیا اور کیا کہا لا تدخل المدینۃ حتی یأذن لک رسول اللہ. او باپ اس وقت تک تو مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تیرے داخلے کے پرمٹ میرے محمد مصطفیٰ جاری نہیں کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم. تو کون ہے داخل ہونے والا؟ میں دیکھتا ہوں کہ تو مدینہ کی حدود میں کیسے داخل ہوتا ہے. لا تدخل المدینہ تھا مدینے میں داخل نہیں ہوگا ہو نہیں سکتا. باپ کی سواری کی لگام کو روکا ہوا ہے یہ ہے محبت. باپ کی محبت کو باپ کے احترام کو باپ کے دبدبا کو باپ کے روب کو بالا تاک رکھتی. کیوں؟ ایک طرف محبت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لا تدخل المدینہ حتی یأذن لک رسول اللہ. جب تک کہ نبی علیہ السلام اجازت نہیں دیں گے تو مدینے میں داخل نہیں ہو سکتا. آگے فرماتے ہیں جواب میں یہ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ حدیث ہے ٹھیک ہے یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے لیکن یہ بتاؤ یہ حدیث تمہیں آتی ہے فلاں امام صاحب کو نہیں آتی تھی؟ تمہارا علم زیادہ ہے یا فلاں عالم کا فلاں امام کا زیادہ ہے؟ حضرات ہم نے کہا کہ ہمارا علم فلاں امام سے زیادہ ہے. یہاں علمی تقابل نہیں. ہم نے کب کہا کہ ہمارا علم فلاں کے مقابلے میں ہے یہ زیادہ ہے؟ ہاں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے ایک محدث ہو جسے ایک لاکھ حدیثیں آتی ہوں ہو سکتا ہے اس کے مقابلے میں ایک معصوم بچہ اپنا کلاس کا طالب علم جسے صرف ایک حدیث آتی ہے ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث اس محدث کو نہ آتی ہو. یہ ممکن ہے کہ نہیں؟ حضرات میں مثال دے کر بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں. میں پہلے آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کا علم زیادہ ہے یا سیدنا عبداللہ بن مسعود کا علم زیادہ تھا؟ بتائیے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن کے شاگرد ہیں؟ محمد الرسول اللہ کے. نبی علیہ السلام کے شاگرد ہیں. ایک آدمی کی علمیت کو ایک آدمی کے علم کو آپ اور میں بیان کروں ایک آدمی کے علمیت کو بیان کر رہے ہیں محمد الرسول اللہ. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ترازو کا یہ پلڑا جو سات آسمانوں کو سات زمینوں کے بوجھ کو برداشت کر لے گا لیکن میرے عبداللہ کی بلی کے وزن کو برداشت نہیں کرے گا. صحابہ نے پوچھا وہ کیسے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بلی جس کے بوجھ کو ترازو کا پلڑا برداشت نہیں کرے گا یہ میرے عبداللہ کی بلی کا وزن نہیں ہوگا یہ وزن اس علم کا ہوگا جو علم اللہ نے میرے عبداللہ کو عطا کی ہے. آئیے ایک حدیث انہیں نہیں آتی تھی لیکن میں سمجھتا ہوں وہ حدیث اتنی مشہور ہے آپ میں سے اکثر کو وہ حدیث آتی ہوگی. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جب جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہو جب جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہو تو خطبے کے دوران آپس میں لوگوں کو باتیں نہیں کرنی چاہیے. یہ حدیث آپ کو آتی ہے کہ نہیں آتی؟ یہ مسئلہ آپ کو معلوم ہے کہ نہیں؟ یہ ایک مشہور حدیث ہے کہ خطیب جمعہ کا خطبہ دے رہا ہے خطبے کے دوران آپس میں گفتگو نہیں کرنی چاہیے. آئیے یہ بڑی مشہور حدیث ہے آپ کو آتی ہے مجھے معلوم ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا. علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح موارد الزمان کے اندر روایت نقل کی ہے کہ نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں خطبہ اشاعت فرما رہے تھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دو بزرگ صحابہ آپس میں بیٹھے ہوئے تھے ایک صاحب کون ہے؟ ایک عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور ایک سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. نبی علیہ السلام نے خطبے کے دوران قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی. آیت سننے کے بعد سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا عبی تمہیں معلوم ہے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی تھی؟ تمہیں معلوم ہے کہ نبی علیہ السلام ابھی جو آیت پڑھ رہے ہیں یہ آیت کب نازل ہوئی تھی؟ تمہیں معلوم ہے؟ کیونکہ سیدنا عبداللہ بن مسعود کو پتا تھا یہ آیت کب نازل ہوئی، کس موقع پر نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، انہیں معلوم تھا۔ عبید بن کعب سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کو معلوم ہے یہ کب نازل ہوئی؟ فلم یجب ہو، حدیث میں آتا ہے کہ عبید بن کعب نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا، کوئی جواب نہیں دیا، خاموش بیٹھے ہوئے۔ سیدنا عبداللہ یہ سمجھے کہ شاید نبی علیہ السلام کے خطبے کو سننے میں اس قدر یہ شخص منہمک ہے کہ مجھے جواب نہیں دے رہے، ٹھیک ہے خاموش بیٹھ گئے۔ خطبہ ہو گیا، نبی علیہ السلام نماز پڑھا چکے، لوگ نماز پڑھ کے جا رہے ہیں، باہر نکلے، سیدنا عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن مسعود کو بلایا اور میں کہ لم تحضر معنا الجمعہ تھا، اے عبداللہ آج تم ہمارے ساتھ جمعہ کے نماز میں شریک نہیں تھے، آج تم ہمارے ساتھ نہیں تھے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود نے کہا وہ کیسے؟ میں تھا تمہارے ساتھ، بلکہ میں نے تم سے ایک سوال بھی کیا تھا، تم نے جواب تک نہیں دیا اور کہتے ہو کہ تم آج ہمارے ساتھ نہیں تھے۔ فرمایا میں نے بھی اسی لیے کہا ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص خطبے کے دوران گفتگو کرتا ہے آپس میں، اس کا آنا نہ آنے کے برابر ہے، اس کا آنا نہ آنے کے برابر ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ یہ حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، فرمایا جی ہاں اللہ کے پیغمبر کا ارشاد ہے، انہیں معلوم نہیں تھا۔ اندازہ لگائیے حضرات، ہمارا یہ عقیدہ ہے، اہل حدیث کا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی ایسا نہیں گزرا جن کے پاس نبی علیہ السلام کی زندگی کا مکمل علم ہو، کوئی ہے کہ جن کا علم میرے پیغمبر کے علم کے برابر ہو؟ تابعین میں سے، تبا تابعین میں سے، ائمہ دین میں سے، محدثین میں سے، مجتہدین میں سے، کوئی آج تک ایسا امتی نہ پیدا ہوا ہے نہ قیامت تک ہو سکتا ہے کہ جس کا علم میرے محمد مصطفیٰ کے علم کے برابر ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب برابر نہیں ہے، کم ہے، تو کمی ہوگی نا، کہیں عقیدے کے علم میں کمی ہوگی یا نماز کے عمل میں کمی ہوگی، روزے کے متعلق اس کمی کو کیسے پورا کیا جائے گا؟ اگر آپ نے بھی کسی ایک شخصیت کے بارے ذہن بنا لیا، میں بھی ذہن بنا لوں، وہ بھی ذہن بنا لیں کہ فلاں کی بات حرف آخر، فلاں کا عقیدہ حرف آخر، فلاں کا عمل حرف آخر، تو کمی پوری کیسے ہوگی، کمی کیسے پوری ہوگی؟ ہم کہتے ہیں اگر عقیدے میں عمل میں کمی کو پورا کرنا ہے تو بیک وقت تمام صحابہ کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہوگا اور تمام ائمہ کے ساتھ بھی رابطہ کرنا ہوگا۔ حدیث ہے؟ جی ہاں حدیث ہے۔ حیرت ہوئی کہ نبی علیہ السلام کی حدیث اور مجھے معلوم نہیں، آئے نبی علیہ السلام کے پاس ہے، عبید بن کعب نے یہ حدیث سنائی ہے، اللہ کے پیغمبر نے دو مرتبہ فرمایا سادہ کا عبید، سادہ کا عبید، اتے عبید، عبداللہ عبید نے صحیح کہا ہے، عبید نے سچ کہا ہے۔ آگے فرمایا اتے عبید، عبداللہ جب عبید کی بات ہو تو تحقیق کیا کرو کہ آیا شریعت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، جب عبید میرے حوالے سے کہے تو پھر اسے لے لیا کرو، اسے حرف آخر سمجھ لیا کرو۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، جائیے کسی بھی اہل علم سے سوال کا جواب لائیے، وہ اہل علم ہو، اس کا تعلق کسی بھی مکتب فکر سے ہو، اس سے مجھے کوئی غرض نہیں، کسی بھی تنظیم کے ساتھ، کسی بھی جماعت کے ساتھ اس کا تعلق ہو، اس سے کوئی غرض نہیں، وہ اہل علم ہو اس سے سوال کیجئے۔ سوال کیا ہے؟ اس سے پوچھئے کہ قرآن کا فیصلہ حرف آخر ہے کہ نہیں، وہ کہے گا قرآن کریم کا فیصلہ حرف آخر ہے۔ اس سے پوچھئے نبی علیہ السلام کا فرمان حرف آخر ہے کہ نہیں، وہ کہے گا حرف آخر ہے۔ اس میں غلطی کا امکان ہے کہ قرآن کا جو فیصلہ ہے اس میں غلطی کا امکان ہے، وہ کہے گا نہیں۔ حدیث کا فیصلہ غلطی کا امکان ہے، وہ کہے گا نہیں۔ اب اس سے پوچھے جو فیصلہ رائے سے کیا جائے، جو فیصلہ رائے سے کیا جائے، اس فیصلے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ چاہیے کسی بھی اہل علم سے سوال کیجئے، وہ جواب دے گا جو فیصلہ رائے سے کیا جائے گا اس میں دو احتمال ہے، احتمال خطا بھی ہے، احتمال ثواب بھی ہے، ہو سکتا ہے وہ فیصلہ صحیح ہو، ہو سکتا ہے وہ فیصلہ غلط ہو۔ قرآن کے فیصلے کے بارے کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا، حدیث کے فیصلے کے بارے کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا، رائے کے فیصلے کے متعلق یہی کہے گا اس میں احتمال ہے، دو احتمال ہے، احتمال ثواب بھی ہے، احتمال خطا بھی ہے۔ ایمانداری سے بتائیے، اگر رائے کو دین میں داخل کر لیا جائے، اگر رائے کو دین میں داخل کر لیا جائے تو پھر دین اسلام کی تعریف یہ ہوگی، ایسا قانون ہے، ایسا ضابطہ ہے، ایسا اصول ہے، ایسا دستور ہے جس کے غلط ہونے کے بھی امکان ہے اور صحیح ہونے کے بھی امکان ہے۔ ایسا اسلام چاہیے، ایسا دستور چاہیے، ایسا دین چاہیے جس کے صحیح ہونے کے بھی امکان ہوں اور غلط ہونے کے بھی امکان ہوں۔ اگر ایسا دین نہیں چاہیے تو اس میں وہ چیز شامل نہیں کرنی جس میں غلطی کے امکان ہو سکتے ہیں۔ رائے چاہے کسی کی بھی کیوں نہ ہو، حضرات ہمارا یہ عقیدہ ہے اور ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ نبی علیہ السلام کی امت میں افضل ترین انسان سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ کا عقیدہ ہے کہ نہیں، نبی علیہ السلام کی پوری امت میں افضل ترین مقام سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ ابھی ہم اپنے محترم شیخ ڈاکٹر عبدالحفیظ سموح حفظہ اللہ سے عظمت صحابہ کے عنوان پر بہت کچھ سن رہے تھے، دلائل کے ساتھ بہت کچھ انہوں نے ہمیں بتایا، اللہ ان کی زندگی میں ان کی جہود میں برکت عطا فرمائے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت قرآن و حدیث سے واضح ہے، حتیٰ کہ پورے قرآن کریم میں یہ واحد صحابی ہیں جنہیں یہ اعزاز حاصل ہے جن کے لیے صحابیت کا لفظ قرآن کریم موجود ہے۔ یہی تو وجہ ہے بعض اہل علم کا یہاں تک موقف ہے کہ اگر کوئی شخص کسی صحابی کے صحابی ہونے کا انکار کر دے تو اس کے کفر پر فتویٰ لگانے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے تامل کیا جائے گا، تامل کے بعد اس پر فتویٰ لگایا جائے گا، لیکن اگر کوئی شخص سید ابوبکر صدیق کے صحابیت پر انکار کر دے بغیر تامل کے اسے کافر کہہ دیا جائے گا۔ اس لیے کہ قرآن کریم میں ابوبکر صدیق کی صحابیت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے، اذ یقول لصاحبہ، اتنا بڑا اعزاز۔ صحیح بخاری اٹھائیے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے بیٹے نے پوچھا تھا نا، ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابا جان یہ بتائیے اللہ کے پیغمبر کے بعد افضل ترین آدمی کون ہے؟ سوال کرنے والا بیٹا ہے، جواب دینے والا باپ ہے، کون باپ؟ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دے رہے ہیں اپنے بیٹے کو، فرماتے ہیں او بیٹا اللہ کے پیغمبر کے بعد افضل ترین انسان ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، افضل ترین انسان ابوبکر صدیق ہے۔ حضرات یہ ابوبکر صدیق کو ایک اعزاز حاصل ہے جنہیں نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اپنے باپ امامت کی خلافت کی بشارتیں دی اور اپنی زندگی کے اندر انہیں امامت کا درجہ بھی عطا کر دیا۔ یہ کون ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کا مقام ہے، یہ ان کی حیثیت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا دنیا میں جس نے بھی میرے ساتھ کوئی بھلائی کی ہے اس کا بدلہ دنیا میں میں نے دے دیا۔ اے اللہ ابوبکر کی نیکیاں ان کے سنات باقی ہے، قیامت کے دن اس وزن کو تو ہی ہلکا کرا دینا۔ یہ وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اندازہ لگائیے حضرات افضل ترین انسان ہیں، لیکن جب معاملہ رائے کا آئے گا چاہے وہ رائے اس امت کے افضل ترین انسان ابوبکر صدیق ہی کیوں نہ ہو، اس رائے کو حرف آخر نہیں سمجھا جائے گا۔ یہ بات کوئی جذباتی نہیں کہہ رہا، اس بات کے لیے دلیل، ٹھوس دلیل آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب الرویا کے اندر ایک دن ایک دیہاتی آیا، اس نے نبی علیہ السلام کے سامنے خواب رکھا، خواب کہ میں نے رات کو یہ خواب دیکھا ہے، خواب سنایا اور عرض کی کہ میرے اس خواب کی آپ تعبیر بتا دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی خواب کی کوئی تعبیر نہیں بتائی تھی کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میرے ماں باپ
آپ پر قربان ہوں. یہاں یہ بھی غور کیجئے، جب صحابہ نبی علیہ السلام سے گفتگو کرتے تو یہ کہتے تھے بے ابی انت و امی یا رسول اللہ، فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں. یعنی گفتگو کے اندر بھی صحابہ اپنے پیغمبر کی محبت کا اظہار کرتے تھے کہ میں آپ سے کتنی محبت کرتا ہوں، فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں. بات یوں ہے، درخواست یہ ہے، عرض یہ ہے، اگر آپ اجازت دیں اس دیہاتی کو اس کے خواب کی تعبیر میں بتاتا ہوں. نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی کہ جی ہاں بتائیے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دیہاتی کو اس کے خواب کی پوری تعبیر بتا دی، پوری، کہ آپ نے خواب میں یہ دیکھا، اس کی تعبیر یہ ہے، آپ نے یہ دیکھا، اس کی تعبیر یہ ہے، آپ نے یہ دیکھا، اس کی تعبیر یہ ہے. تعبیر بتانے کے بعد عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تعبیر بتا دی، آپ نے سن لی. عرض یہ ہے، اعصبت ام اخطأت، جو تعبیر میں نے بتائی ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے، یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ حضرات میں آپ سے پوچھتا ہوں، نبی علیہ السلام اگر کسی کے خواب کی تعبیر بتائیں، اس تعبیر کے متعلق یہ سوال ہو سکتا ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی بتائی ہوئی تعبیر پتہ نہیں صحیح تھی یا غلط تھی. نہیں نہیں، اللہ کے پیغمبر کی بتائی ہوئی تعبیر حرف آخر ہے، آپ کا خواب بھی حرف آخر ہے، آپ کے خواب کی بتائی ہوئی تعبیر بھی حرف آخر ہے. آپ کے پاس پوری کائنات میں کوئی ایسا نہیں جس کے خواب کو حرف آخر سمجھا جائے یا خواب کی تعبیر کو حرف آخر سمجھا جائے. فرق کیجیے، یہی ہمارا قصور ہے نا کہ ہم نبی اور امتی کے درمیان فرق کرتے ہیں. جو نبی کا مقام ہے، جو نبی کی حیثیت ہے، وہ ہم نہ کسی صحابی کو دیتے ہیں، نہ کسی تابعی کو دیتے ہیں، نہ کسی امام کو دیتے ہیں، نہ کسی حاکم کو دیتے ہیں، نہ کسی فقیر کو دیتے ہیں. نہیں نہیں، پوری کائنات کو ترازو کے ایک پلے میں رکھ دیا جائے، دوسرے پلے میں کائنات کے امام مکے کے در یتیم محمد مصطفیٰ کو رکھ دیا جائے، وہ پلہ بھاری ہے جس پلے میں محمد مصطفیٰ کی حیثیت کو رکھا دیا صلی اللہ علیہ وسلم. اتنی واضح گفتگو سننے کے بعد بھی حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر جو اس جماعت کے اوپر الزام لگاتے ہیں، یہ نبی کے بے ادب ہیں، یہ نبی کی گستاخ ہے. حضرات، جو جماعت، جس جماعت کا ایک ایک فرد اللہ کے پیغمبر کی ایک ایک حدیث پر جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہو، ماں باپ قربان کرنے کے لیے تیار ہو، اللہ کے پیغمبر کے فرمان کی خاطر پوری کائنات کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو، اگر وہ جماعت بے ادب ہے، گستاخ ہے، توہین کرنے والی ہے، تو پھر با ادب کسے کہتے ہیں؟ با ادب کسے کہتے ہیں جس جماعت کے ایک معصوم بچے سے اسے پکڑ کر آپ پوچھ لیجئے، بیٹا میں نے تجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، میں نے دیکھا تیرا ہاتھ سینے پر بندھا ہوا تھا، آخر ایسا کیوں ہے؟ جبکہ معطلی کے اکثر لوگ ہاتھ تو ناف کے اوپر باندھتے ہیں، ناف کے نیچے باندھتے ہیں، پتہ نہیں باندھتے بھی کسی ننے منے معصوم بچے کو پکڑ کر اس سے سوال کر کے دیکھیے کہ تیرا باپ تو یہ نہیں کرتا، تیرے ہاتھ تو نہیں ہوتا، تو کیوں کرتا ہے؟ وہ جواب دے گا، میں سینے پر اس لیے ہاتھ باندھتا ہوں، میرے محمد مصطفیٰ سینے پر ہاتھ باندھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. بیٹا تو رکوع میں جاتے ہوئے رفع الیدین کیوں کرتا ہے؟ وہ کہے گا حدیث میں آتا ہے. بیٹا آمین زور سے کیوں کہتا ہے؟ وہ کہے گا حدیث میں آتا ہے. بیٹا تیری شلوار تکنے سے اوپر کیوں ہے؟ وہ کہے گا حدیث میں آتا ہے. وہ بیٹا تیری تو چڑھتی ہوئی جوانی ہے، تیرے ساتھ کے بچے داڑھی منڈے ہیں، تو نے داڑھی کیوں رکھ لی؟ وہ کہے گا حدیث میں آتا ہے. بیٹا وہ کہتے حدیث میں آتا ہے. حضرات، جس جمیت جماعت کا ایک معصوم بچہ بھی اپنے کردار کی تصدیق حدیث سے کرائے، حدیث کا حوالہ دے، اگر اسے آپ بے ادب سمجھتے ہیں، گستاخ سمجھتے ہیں، مجھے بتائیے کہ با ادب کسے کہتے ہیں؟ میں عرض کر رہا تھا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اعصب تو ام اخطأت، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو خواب کی تعبیر میں نے بتائی ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ صحیح ہے
یا غلط ہے؟ نبی علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ جائیے صحیح مسلم اٹھائیے. حضرات کتابوں کے ساتھ تعلق قائم کیجئے، کتابوں کے ساتھ رابطہ قائم کیجئے. یہ کتابیں قرآن و حدیث رکھنے کے لیے نہیں، محض تلاوت کے لیے نہیں، محض پڑھنے کے لیے نہیں، یہ غور و تدبر کرنے کے لیے ہے اور اس پر عمل کرنے کے لیے ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ابو بکر اصبت بعضا واخطأت بعضا. اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو تم نے تعبیر بتائی ہے آدھی تعبیر صحیح ہے اور آدھی غلط ہے، آدھی تعبیر صحیح ہے اور آدھی غلط ہے. تعبیر کا جو حصہ غلط تھا نبی علیہ السلام نے اس غلطی کی اصلاح بھی فرما دی. رائے کا معاملہ جہاں آئے گا وہاں غلطی کا امکان ہے. دین اسلام میں اگر رائے کو شامل کرو گے تو دین اسلام پھر اس میں احتمال خطا بھی آ جائے گا. احتمال خطا سے دین اسلام کو پاک رکھنا ہے تو پھر رائے کو دین اسلام میں شامل نہیں کرنا. یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا موقف ہے، یہ محبت رسول اس کے تقاضے کے چند جملے تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو اس محبت کی عملی شکل اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ انتظامیہ کو جزائے خیر دے. اللہ تمام دوستوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو جو چل کر آئے توجہ کے ساتھ اہل علم کے خطابات سنے، اے اللہ ان کا سننا قبول فرما، ان لوگوں کا سنانا قبول فرما. اے اللہ دین کے حوالے سے جتنی باتیں ہوئی ہیں سب پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما. اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نصیب فرما. اے اللہ عالمی سطح پر مسلمانوں کو اتحاد نصیب فرما. ہماری آپس میں جو رنجشیں ہیں، ناراضگی ہیں، ان کو دور کر دے. ہمارا عقیدہ بھی صحیح بنا دے، ہمارا عمل بھی صحیح بنا دے. اقول کو لہذا واستغفر لی ولکم واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
یہ سوالات ہیں کہ بھائی بھائی سوالات پوچھتا ہے. جو
حدیث میں آتا ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرا بفاتحۃ الکتاب، لا صلاۃ نماز نہیں ہوتی لمن لم یقرا بفاتحۃ الکتاب. یہ من اور ماں کی بحث اہل علم جانتے ہیں، یہ عام کے لیے ہے. لہذا ہر وہ شخص چاہے امام ہو مقتدی ہو جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں.
کیا بغیر
بلکہ سورہ فاتحہ کے تقریباً احادیث میں 30 نام آئے ہیں، ان میں سے ایک سورہ فاتحہ کا نام نماز بھی ہے. اب قرآن کریم میں اللہ نے نماز کے پڑھنے کا حکم دیا ہے، نماز کے سننے کا حکم نہیں دیا.
بغیر فرض یہ دن کی نماز ہوتی ہے یا نہیں؟
دیکھیں نبی علیہ السلام فرماتے سلو کمار آئے تو مونی وسلی. اللہ تعالیٰ ہر اس عمل کو قبول کرتا ہے جس کے اندر یہ تین چیزیں ہوں، عقیدہ صحیح ہو، سنت کے مطابق ہو اور رزق حلال ہو. ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر نہ ہو اللہ کے ہاں کوئی عمل قبول نہیں ہوتا. لہذا جو کمی ہے وہ کمی ہے، اس کو دور کیا جائے.
قرآن میں تو ہر جانور کا ذکر ہے مگر بھیس کا ذکر نہیں ہے.
دیکھو قرآن و حدیث میں کچھ جانوروں کے نام لیے ہیں کہ یہ جانور حلال ہے اور کچھ جانوروں کے نام لیے ہیں کہ یہ حرام ہے. اس کے بعد دین اسلام نے ایک عمومی قاعدہ بتا دیے ہے کہ ان جانوروں کے علاوہ باقی جتنے جانور ہیں ان کے اندر اگر یہ علامتیں ہوں گی تو وہ حلال ہے اور یہ علامتیں ہوں گی تو وہ حرام ہے. یعنی علامتیں بتا دی ہیں. اب حلال جانور کی جتنی علامتیں قرآن و حدیث میں ہیں وہ ساری علامتیں بھینس سے پی جاتی ہیں. بھینس کو ہم نے حلال